بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله مولانا العظيم سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جمعہ کا مبارک دن ہے صبح کا وقت ہے جمعہ خطبہ بیان امامت یہ ساری تیاریاں ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات دین کی مجلس کی نسبت پر تشریف لائے اللہ تعالی ہمارے اس مل جل کر کے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے اور اللہ تعالی اس کو اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بناوے اور اللہ تعالی ان مجالس کے فیض کو تا قیامت عالم کے اندر جاری اور ساری فرمائے اللہ تعالی نے ہم کو ایک مقام دیا ہے اور اس مقام کی نسبت سے ہمیں ایک اونچی عزت عطا فرمائی ہے اور وہ مقام یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی حافظ قرآن ہے کوئی عالم دین ہے کوئی مجود اور قاری ہے کسی میں یہ تمام خوبیاں جمع ہیں کوئی مفتی ہے یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے اوپر بہت بڑی نوازش ہے بڑا کرم ہے اس لیے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کا لقب ہے حافظ ہونا اللہ کا لقب ہے مولانا اللہ کا لقب ہے مفتی اللہ کا لقب ہے قاری اللہ کا لقب ہے لیکن اللہ نے اس مبارک لقب میں ہم کو شامل فرمایا قرآن میں ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون تو اصل حافظ تو اللہ تعالی ہے لیکن اللہ نے اس لقب میں ہمیں شامل فرمایا اصل قاری اللہ تعالی ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لیکن اس قاری والے لقب میں اللہ نے ہمیں شامل فرمایا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تو مولانا تو حقیقت میں اللہ کا لقب ہے لیکن اس لقب میں اللہ نے ہم کو شامل فرمایا يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ تو اصل مفتی تو اللہ تعالی ہے لیکن یہ سارے مبارک القاب میں اللہ نے ہمیں شامل فرمایا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے اس امت کا ہر ہر فرد ذمہ دار ہے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِ، تم میں سے ہر آدمی نگران ہے، ذمہ دار ہے. پچھلی امتوں کے اندر نگران اور ذمہ دار مقرر کیے جاتے تھے. قرآن میں ہے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، کہ 12 نگران اور ذمہ دار مقرر کیے گئے تھے بنو اسرائیل میں. لیکن امت محمدیہ کے لیے فرمایا، کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. ہر ایک کو اللہ نے بڑا بنایا، ذمہ دار بنایا ہے. اور آگے حدیث میں فرمایا، کلکم مسئول عن رعیتی، قیامت کے دن ذمہ داری کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا. اللہ پوچھیں گے کہ تم نے ذمہ داری کا کیا حق ادا کیا تھا. اس وقت کے اوپر جو امت مسلمہ کے حالات ہیں وہ بڑے سنگین، بڑے خطرناک، بڑے نازک حالات ہیں. دو طرح کے حالات ہیں. ایک وہ حالات ہے جس کا تعلق عقیدہ اور ایمان سے ہے، یعنی ایسے خطرناک حالات اور فتنے آ رہے ہیں جو ایمان اور عقیدے کو برباد کر دے رہے ہیں. اور دوسرے سنگین اور خطرناک حالات ہے جو اعمال کو ضائع اور برباد کر دے رہے ہیں، معاشرت کو، معاملات کو، اخلاق کو، عبادات کو برباد کر دے رہے. ایسے خطرناک حالات ہیں. گویا دین کے یہ جو پانچ شعبے ہیں، پانچ شعبے نشانے کے اوپر ہیں. عقائد کی بربادی کی فکریں اور سازشیں ہیں، اور باقی جو چار شعبے ہیں، عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاق، اس کو بھی تباہ کرنے کی سازشیں ہیں. ایسے حالات کے اندر میری اور آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور ایسے فتنوں کے زمانے کے اندر جو لوگ ایمان اور دین بچانے کی محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑا اجر اور ثواب عطا کریں گے، بڑی نیکی عطا کریں گے، اللہ ان سے راضی اور خوش ہو جائیں گے. آپ نے بخاری شریف کی ایک حدیث سنی ہے، خیبر کا غزوہ سن 7 ہجری میں ہوا. یہ پورا یہودیوں کا علاقہ تھا خیبر. ایک مہینے تک جنگ ہوتی رہی، الگ الگ قلعے یہودیوں کے فتح ہوتے رہے. لیکن یہودیوں کا ایک بڑا قلعہ تھا مضبوط، جس کا نام تھا قموس کا قلعہ، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. بہت محنت کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی. ایک دن شام کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور وہ آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے. ایسے آدمی کو میں کل جھنڈا دوں گا. اور یہ کتنی بڑی بشارت تھی، خوشخبری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماوے کہ کل میں ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے راضی ہے. اور جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائے اس کا تو کام ہی بن گیا. اور دوسری بات فرمائی کہ وہ آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہے. ایسے آدمی کو میں یہ جھنڈا دوں گا. جب دوسرا دن ہوا تو صبح میں فجر کی نماز کے بعد سب لوگ انتظار میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہاتھ میں جھنڈا دے رہے ہیں. اس لیے کہ بہت بڑی بشارت تھی کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہے. تو بڑے بڑے صحابہ حضور کے سامنے آ رہے ہیں جا رہے ہیں تاکہ حضور کو نظر آ جائے اور حضور ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے دے رہے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تلاش کر رہے ہیں. ایسے موقع پر عام طور پر لوگ جان بوجھ کے بھی سامنے آتے ہیں تاکہ میرا نام نمبر لگ جاوے. ایسے کسی کی یہاں شادی ہونے والی ہوتی ہے تو ضرورت نہ ہو تو بھی شادی والے کے ملتے ہیں, سلام کرتے ہیں, بھائی کچھ کام ہو تو کہنا, تاکہ دعوت کی لسٹ میں اس کا نام بھی شامل ہو جاوے اس نیت سے. تو بڑے بڑے صحابہ حضور کے سامنے آ رہے ہیں لیکن حضور کسی کی تلاش نہیں. اس دن اتفاق کی بات یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے, اس لیے دور ایک جگہ پر تھے. حضور ڈھونڈ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہے, تو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے. تو کہا بلا کے لاؤ. حضرت علی کو بلایا گیا, ان کی آنکھ میں تکلیف تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت تو میری آنکھیں اچھی ہو گئی, لیکن ایسی اچھی ہو گئی کہ پھر زندگی میں کبھی مجھے آنکھ میں تکلیف نہیں ہوئی, ایسی میری آنکھ میں شفا ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تھوک کی برکت سے. پھر حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا, اور جھنڈا دینے کے بعد جو بات ارشاد فرمائی وہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت کی ہے. بخاری شریف میں اس کے لیے الفاظ یہ ہیں, علی جاؤ خیبر والوں کی طرف آگے بڑھو, سب سے پہلے ان کو ایمان کی دعوت دینا. اور یہ جملہ فرمایا کہ علی تمہارے ذریعے سے کسی کو ایمان اور ہدایت نصیب ہو جائے تو تمہارے لیے لال اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہوگا. اور لال اونٹ عربوں کے یہاں بہت قیمتی چیز تھی, جیسے کہ آج کے زمانے میں کہو کہ تمہارے لیے مرسڈیز کار سے بھی زیادہ بہتر ہوگا. یعنی لال اونٹ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خیرات کرے, اتنے قیمتی اونٹ, تو کتنا بڑا ثواب ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ایمان ہدایت مل جائے تو لال اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہوگا. اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یوں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہارے ذریعے ایک انسان کو ایمان اور ہدایت مل جائے تو تمہارے لیے دنیا اور دنیا کی تمام دولتوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہوگا. یہ فضیلت بہت بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. بس اس حدیث کو ہمیشہ ہمیں سامنے رکھنا ہے. ہماری کوشش, ہماری محنت, ہماری جد و جہد کی برکت سے ایک انسان کا ایمان بچ جاوے تو ہمارے لیے دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہوگا. دوسری بات یہ ذہن کے اندر رکھو کہ فقہ کا اصول ہے کہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت کے اوپر, یعنی فائدہ حاصل کرنے کے مقابلے میں نقصان کو دور کر دینا اس کو پہلی پرائیورٹی دی جائے گی, اس کو پہلا نمبر دیا جائے گا. یعنی ایک جگہ کے اوپر آپ کو کچھ نفع مل رہا ہے اور اسی وقت پر کوئی نقصان بھی ہو رہا ہے, کہ بھائی نفع حاصل کرنے کے چکر میں ابھی مت پڑو, ابھی تو نقصان کو دور کرنے کی فکر کرو, یہ زیادہ اہم ہے. جیسے ایک آدمی بہت فاسٹ ڈرائیونگ کر کے جا رہا ہے, بھائی کیوں بہت فاسٹ ڈرائیونگ کر کے جا رہے ہو؟ آگے ایک ڈیل کرنی ہے, سودا کرنا ہے. لیٹ پڑوں گا, دیر ہو جاؤں گا, تو سودا نہیں ہاتھ میں آئے گا. کسی نے کہا بے وقوف تو جتنی فاسٹ گاڑی چلا رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے گا تو سودا تو کیا پانی سے بھی محروم ہو جائے گا. اس لیے آرام سے جا, اپنے آپ کو نقصان سے بچا, نفع کے مقابلے میں نقصان سے بچنا زیادہ بہتر ہے. یہ باتیں میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ جو باتیں مجھے آپ کو آگے عرض کرنی ہیں اس کے پیش نظر میں آپ کو یہ باتیں سنا رہا ہوں کہ یہ بخاری شریف کی حدیث کہ ہمارے ذریعے ایک انسان کا ایمان بچ جاوے تو لال اونٹوں سے بہتر ہوگا, دنیا کی نعمتوں سے زیادہ افضل ہوگا. اور ہمارے اسلام کے اصول میں فائدہ حاصل کرنے کے مقابلے میں نقصان کو دور کرنا یہ زیادہ افضل اور بہتر سمجھا گیا ہے. ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں. آگے جو بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, میرے علماء, میرے حفاظ, میرے ائمہ کرام, قوم کے ذمہ داروں, لیڈروں, اپنے اندر کا مسئلہ پہلے ہمیں حل کرنا ہے. اور وہ یہ حل کرنا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو معاشرتی لائن کی برائیاں ہیں ان برائیوں کی اصلاح کی ہمیں فکر کرنی ہے. بہت برے حالات ہیں معاشرتی طور پر, اس میں کیا کیا کام کرنا ہے؟ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ جہاں شادی ہو, منگنی ہو, وہ سنت طریقے سے ہو, سادگی کے ساتھ ہو, فضول خرچی نہ ہو اور حرام کام شادیوں میں نہ ہو, اس کو روکنے کے لیے ہمیں کوشش اور فکر کرنا ہے. جب پتہ چلے کہ کسی کی یہاں شادی ہے, دو چار ساتھی مسجد میں آوے, دو رکعت نماز پڑھے, دعا کرے اور پھر ان کے یہاں جا کے ملاقات کرے جن کی شادی ہو رہی ہے, لڑکے والوں کے یہاں, لڑکی والوں کے یہاں, اور حدیث شریف کی روشنی میں ان کو سمجھاوے کہ سادگی والا نکاح کتنا برکتی ہے اور فضول خرچی کا کتنا نقصان ہے. یہ اہم ترین کام ہمیں انجام دینا ہے. اس وقت شادیوں میں, منگنیوں میں جو فضول خرچی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ جو قرض میں ڈوب رہے ہیں, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں محنت کرنی ہے. یہاں ماشاءاللہ محنت ہو رہی ہے, اس کو اور زیادہ مضبوط کرو, اور زیادہ پاورفل کرو. ہمارے ذریعے سے کسی کے یہاں سنت طریقے سے شادی ہو جائے گی اور فضول خرچی سے کوئی بچ جائے گا تو اللہ کے یہاں ہمیں بہت بڑا اجر اور ثواب ملے گا, بہت زیادہ نیکی ملے گی. جو آیت ہم بار بار سنتے ہیں اس کا دوسرا حصہ بھی بڑا اہم ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ وتنہون عن المنکر, برائی سے روکنا, یہ بھی بہت اہم ترین کام ہے. تو یہ کام یہ ہے جس کو اور زیادہ پاورفل کرنا ہے کہ بھائی شادی منگنی سب اسلامی طریقے سے ہو, شریعت کے مطابق ہو, فضول خرچی اور اسراف نہ ہو, اس کی ہم لوگ کوشش کریں. اور یہ بات تو اس وقت جمعہ کے دن مسجد میں بیٹھ کے طے کر لو کہ جس شادی میں, جس منگنی کے اندر گناہ ہے, کچھ گانا بجانا ہے, فضول خرچی ہے, عورت مرد میں بے پردگی ہے, وہ طے کر لو کہ ایسی شادی منگنی میں جانا ہی نہیں. کہو انشاءاللہ, ایسی شادیوں کا تو بائیکاٹ کرو, بھلے کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوئے. بہت بہت تو کیا ہوگا کہ وہ رشتہ دار ناراض ہوگا کہ آپ اس کی شادی میں نہیں گئے, لیکن ایسی شادی میں جاؤ گے تو اللہ تعالی ناراض ہو جائیں گے. اور اللہ کی ناراضگی بڑی ہے رشتہ داروں کی ناراضگی کے مقابلے میں. اتخشون الناس فاللہ احق ان تخشا. اللہ سے ڈرنا چاہیے, لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. اور وہ پوچھے بھی کہ آپ شادی میں نہیں آئے تھے تو گول گول جواب نہیں دینے گا, صاف جواب دے دینے گا آپ کے یہاں شادی منگنی میں شریعت کے خلاف کام ہے، اسی لیے میں نہیں آؤں گا اور آئندہ بھی نہیں آؤں گا۔ صاف جواب دے دینے کا، یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے، وہاں کوئی گول مول بات وہاں نہیں کرنی۔ تو یہ تو طے کر کے اٹھو کہ ایسی شادیاں منگنیوں کا بالکل لیا ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے، اس کے اندر شرکت کرنی نہیں۔ تو یہ معاشرتی لائن کی چیزوں میں دو پہلو ہو گئے، جہاں شادی منگنی ہو رہی وہاں جا کے سمجھاؤ کہ وہ سنت طریقے سے شادگی والے نکاح کرے، اور جہاں اگر کوئی نہ مانے اور ایسا کام کر لے تو ایسی شادیوں میں منگنیوں میں ہمیں جانا ہی نہیں ہے، اس سے بالکل اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ کرو گے یہ دونوں کام؟ ایک دوسرا اہم کام جو کرنا ہے، وہ کام یہ کرنا ہے کہ ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ میراث شریعت کے قانون کے مطابق تقسیم ہو رہے ہیں۔ تین دن لوگ سوگ مناوے کافی ہے، لیکن جیسے ہی چوتھا دن ہوا تو میت کے رشتہ داروں کو سمجھاؤ اور سمجھا کر کے کہو کہ شریعت کے مسئلے کے مطابق میراث تقسیم کرو۔ یہ کام چوتھے ہی دن کروانا چاہیے، زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر میراث کے قانون کے لیے چھوٹی چھوٹی آیتیں اللہ نے بیان فرمائی، چھوٹے چھوٹے مسئلے، بڑے بڑے مسئلے، ہر چیز بیان فرمائی، یعنی اتنی تفصیل بیان فرمائی کہ نماز کی بھی اتنی تفصیل قرآن میں نہیں ہے جتنی میراث کی تفصیل اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ شریعت کے قانون کے مطابق میراث تقسیم ہو، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ بہن کو میراث نہیں دیتے، ماں کو میراث نہیں دیتے، بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں وہ زبان سے معاف کروا لیں گے یا کاغذ پر دستخط کرا لیں گے، تو اس سے بھی معافی ہوتی نہیں ہے۔ مسائل بہت نازک ہے، زبانی معاف کروانے سے اور مجمل سگنیچر کروا لینے سے معافی ہوتی نہیں ہے۔ تو کسی کا انتقال ہوئے تو انتقال کے وقت جو رسم و رواج غلط ہے اس سے تو روکنا ہی روکنا ہے، لیکن یہ اہم کام کرنا ہے کہ تین چار دن گزرنے کے بعد ان کی ذہن سازی کر کے، ان کو سمجھا بجھا کر کے شریعت کے مطابق میراث تقسیم ہو، بہن کو حق ملے، ماں کو حق ملے، اس کی ہم علماء کرام کو، ذمہ داروں کو فکر کرنی چاہیے، چونکہ یہ چیز آج دنیا میں ختم ہو رہی ہے، اور شریعت کا جو قانون مٹ رہا ہو، ختم ہو رہا ہو، اس کو زندہ کرنے کے اوپر بہت بڑا ثواب ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہے کہ فساد کے زمانے میں اللہ کے نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب رکھتا ہے، جو شہید جان دے دے وہ اس سے بھی زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ میراث کا قانون شریعت کا مٹ رہا ہے، لوگ عمل نہیں کرتے، اچھے اچھے دیندار عمل نہیں کرتے، تو لوگوں کو ہمیں سمجھانا ہے کہ بھائی شریع طریقے سے میراث تقسیم ہو جائے، اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایک شیطانی دلیل لیتے ہیں کہ ہم سب بھائی لوگ آپس میں مل جل کے بزنس چلا رہے ہیں، جوائنٹ فیملی میں کاروبار چل رہا ہے، بہت ہم لوگ سکھی ہے، اسی لیے ہم آپس میں تقسیم کرنا نہیں چاہتے۔ ان کو یوں سمجھانا کہ بھائی آپس میں جوڑ محبت اللہ کے قانون پر عمل کرنے میں، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی میں کبھی جوڑ محبت نہیں ہو سکتی۔ ہم نے تو بہت خاندان ایسے دیکھے کہ ان کو سمجھایا باپ کے مرنے کے بعد کہ میراث تقسیم کرو، تو کہتے کہ ہماری تو جوائنٹ فیملی، جوائنٹ بزنس، ہم تو بھائی بھابیاں سب مل جل کے رہتے ہیں، اور پھر ایسے جھگڑے ہوتے ہیں، ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ لوگ جنازے میں بھی شرکت نہیں کرتے، ایسے خطرناک جھگڑے ہوتے ہیں، ایسے فتنے ہوتے ہیں، ایک بھائی مر گیا تو دوسرا بھائی جنازے میں نہیں جاتا، ایک بھائی کی یہاں شادی ہو رہی دوسرا بھائی مبارکبادی دینے بھی نہیں جاتا، ایسے جھگڑے بعد میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان کو یہی سمجھاؤ کہ بھائی میراث شریعت کے قانون کے مطابق تقسیم کر دو اور پھر آپس میں جوڑ محبت سے رہو تو حقیقت کے اندر جوڑ اور محبت ہوگی۔ اس کی طرف بھی دھیان دینے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ کرو گے یہ کام بھی؟ ایک تیسرا اور اہم کام جو ہمیں کرنا ہے، ہمارے جوان لڑکے اور لڑکیاں، ان کی طرف ہمیں دھیان دینے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس کے لیے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اسلامی ماحول کی اسکولیں ہماری ہوں، کہ جہاں کا ماحول اسلامی ہو، ایسی ہماری اسکول، ہائی اسکول، ٹیوشن کلاسز اس کے ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ آج ان ذریعوں سے ارتداد آ رہا ہے، کیریکٹر اور اخلاق برباد ہو رہے ہیں۔ اس لیے شہر کے ذمہ داروں کو آپس میں مشورہ کر کے اسلامی ماحول کی اسکول، ہائی اسکول، کالج اور خاص طور پر ٹیوشن کلاس، کوچنگ کلاس، یہ قائم کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ کچھ وقت پہلے بڑوڑا کے اندر ایک پروگرام کے سلسلے میں جانا ہوا تھا، تو وہاں کے علماء نے بتلایا ایک ٹیوشن کلاس کے بارے میں کہ اس ٹیوشن کلاس کی نحوست سے 100 سے زیادہ بیٹیوں کا ایمان ختم ہو گیا، ٹیوشن کلاسز کی نحوست سے۔ تو ایمانی اسلامی ماحول کے ٹیوشن کلاس، اسکول، کوچنگ کلاس، ہائی اسکول، کالج، یہ قائم کرنے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ یہ جوانوں کی حالت میں آپ کو بتلاؤں، یہ پیاسے ہیں، ہمیں ان کو جا کر کے اپنے قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑے لوگ ہیں، علماء، وڈیل، متولی لوگ، وہ الگ تھلگ اور وہ بیچارے الگ تھلگ، ان کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے اور ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ ان نوجوانوں سے ملو، ان کو اپنے قریب کرو، ان کو یوں کہو کہ بھائی تیری کوئی الجھن ہو، پرسنل کوئی تیری تکلیف ہو تو مجھے کہ، میں تیری مدد کروں گا، میں تجھے راستہ بتاؤں گا۔ آج ان کو کوئی صحیح گائیڈ نہیں مل رہا ہے تو شیطان ان کا گائیڈ بنا ہوا ہے، اور شیطان انسان میں بھی ہوتا ہے، جنات میں بھی ہوتا ہے، دونوں طرح کے شیطان ان کے گائیڈ بنے ہوئے ہیں اور وہ ان کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں، میں نے ہمارے امام صاحب کو کہہ رکھا ہے، تو ہفتے کے پہلے تو روزانہ بیٹھتے ہیں عشاء کے بعد، تو کالج میں جانے والے ہائی اسکول کے نوجوان لڑکے، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، قرآن صحیح کرتے ہیں، نماز صحیح کرتے ہیں، عقائد صحیح کرتے ہیں، اور ہفتے میں ایک دن طے کیا ہے، اس دن بڑی مقدار میں آتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں نوجوان بیٹھتے ہیں، اور ان کو موقع دیتے کہ آپ کے دل کی بات ہم کو کہو، آپ کو کیا الجھن ہے، کیا پریشانی ہے، وہ آپ ہم کو بتلاؤ۔ تو اس سے نوجوان بہت مانوس ہوئے، قریب ہوئے، ان کو یہ احساس ہوا کہ اچھا، مولانا لوگ، ذمہ دار لوگ، وڈیل لوگ، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس سے ان کو بہت خوشی ہوئی۔ تو اس طریقے سے ہر ہر مسجد میں ایسا کوئی نظام ہونا چاہیے، ایک لائبریری بناؤ، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں ایک لائبریری بناؤ، اس میں گجراتی، انگریزی کتابیں رکھو، میگزین منگواؤ، گجراتی میگزین آتے ہیں، ماسک رسالے آتے ہیں، میگزین وہ منگواؤ، اور نوجوانوں کو کہو بیٹا یہ قرآن کی گجراتی میں تفسیر ہے وہ پڑھو، یہ سیرت پاک ہے یہ پڑھو، یہ اسلامی کہانی کی کتاب ہے یہ پڑھو، یہ اسلامی میگزین ہے وہ پڑھو۔ اس طرح ان کو ہم کچھ مسالہ دے رہے پڑھنے کے لیے، تو وہ پڑھیں گے. اسی طریقے سے آپ ان نوجوانوں کا ایک گروپ بناؤ واٹس ایپ کے اوپر اور ان کو اچھی اچھی باتیں شیئر کرو. کسی کی تفسیر جو آتی ہے وائس ریکارڈنگ میں وہ شیئر کرو, حدیث پاک شیئر کرو, مسائل شیئر کرو. اس طرح یہ بنانا اس وقت بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور جن کے گھر کے اندر مستورات دیندار ہے, دینی فکر رکھتی ہے, تو وہ اپنی مستورات کے ذریعے لڑکیوں کے گروپ بنواوے اور لڑکیوں کے گروپ بنا کر ان کو ضروری باتیں گروپ کے اندر بھیجے, ان کو مدرسے کے اندر بلائے, ان کو پڑھائی کے لیے بلاوے. ان کو یوں کہو کہ بیٹا نا اور بیٹا روزانہ آؤ تو بہت اچھا. روزانہ نہیں آ سکو سنی روی بھی آؤ, چار کلاک نہیں آ سکے تو صرف ایک کلاک کے لیے آؤ. ان کو کسی طرح بھی بلاؤ اور اپنے قریب کرو. جس کا کوئی وڈیل نہیں ہوتا اس کا وڈیل شیطان بن جاتا ہے اور اس کو برباد کر دیتا ہے. یہ کام ہم کو پہلی بنیادی طور پر کرنا ہے, پہلے بنیادی طور پر کہ ان کو ہم اپنے سے قریب کریں. ہم ان کو اسلامی قرآن کے قصے ان کو سنا, قرآن میں نبیوں کے ایک سے ایک قصے موجود ہے, وہ ان کو نوجوانوں کو, نوجوان لڑکیوں کو. قرآن میں 28 عورتوں کے واقعات ہیں, وہ ان کو سنائیں گے, ان کی دلچسپی بڑھے گی. ہم تو ان کو جو ہے جب موقع ملے گا ایک ہی بات کریں گے, بھائی ایزار اونچی پہن, ٹی شرٹ مت پہن, فٹنگ والا یہ مت کر. ان سے یہ طریقہ شروع میں صحیح نہیں ہے. جب وہ آپ سے مانوس ہو جائے تب مانوس ہونے کے بعد ان کو تم سب کچھ بتلانا. پہلے تو اس کو کہو کہ تو جس سٹائل میں میرے پاس آ کے بیٹھنا ہو بیٹھ, اور بیٹھ کر کے تیرے دل کی بات کے. وہ گندی بات کرے تو بھی سنو, وہ بے حیائی کی باتیں کرے تو بھی سنو. ان کو مانوس کرو, ان کو قریب کرو. آپ نے حدیث نہیں سنی, ایک آدمی ایمان لانے کے لیے آیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضور میں زنا نہیں چھوڑوں گا. آپ ایمان کے لیے کہتے رہے لیکن میں زنا نہیں چھوڑوں گا. میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے, چل نکل یہاں سے, زنا چھوڑنے کی بات, زنا نہیں چھوڑنے کی بات کرتا ہے, جا بھگا دیتے. وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وہ شرط ابھی منظور کر لی, بھائی تو پہلے کلمہ تو پڑھ میرے پاس بیٹھ. پھر حضور نے کتنی حکمت سے اس کو دھیرے دھیرے سمجھایا کہ تو جس کے کہ اگر تیری ماں سے کوئی زنا کرے تو, تیری بہن سے کوئی زنا کرے تو. تو غصے میں آ گیا کہ حضور میری ماں سے میری بہن سے کون زنا کرے گا, تلوار سے دو ٹکڑے کر ڈالوں میں اس کے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ تو جس کے ساتھ بھی زنا کرنے جائے گا وہ کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی. اس کی سمجھ میں آ گیا اور اس نے زنا سے سچی پکی توبہ کر لی. تو اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ وڈیل لوگ, علماء, حفاظ, ہر مسجد کے اندر ایک حلقہ بناؤ نوجوانوں کے واسطے. فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہے وہ ہوئے, لیکن اس کے بعد ان کو ٹائم دو اور ان کو اسلامی قصے سناؤ, قرآن کے واقعات سناؤ. ان کے دل میں جو الجھنے ہیں کہنا کہ تمہاری الجھنے ہم کو بتاؤ, اور اس الجھنوں کے اندر گائیڈ لائن ان کو کرو. ان کو اپنے سے مانوس اور قریب کرنے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. ہماری یہاں ایک کتاب تیار ہوئی ہے, بیشتی زیور, سب جانتے ہیں. حضرت مفتی محمد کفایت اللہ صاحب کی تعلیم الاسلام سب جانتے ہیں. ان دونوں مبارک کتابوں کو سامنے رکھ کر آج کے حالات میں امت کے نوجوانوں کی اور نوجوان لڑکیوں کی کیا ضرورت ہے, اس کو ہم نے ایک نئے طریقے سے تیار کیا ہے آج کے حالات کے اعتبار سے, اور اس کا نام تعلیم الدین رکھا ہے. اس کے 6 حصے ہیں اور اس کے 6ٹھے حصے میں 2 شعبے ہیں, نوجوان لڑکیوں کا الگ, نوجوان لڑکوں کا الگ. وہ آپ ان کو سنائیں گے تو انشاءاللہ ان میں ان کو عقائد بھی سیکھنے کو ملیں گے, مسائل بھی سیکھنے کو ملیں گے, سیرت بھی سننے کو ملے گی, فیشن کی باتیں بھی سننے کو ملے گی, موبائل انٹرنیٹ کے بارے میں بھی چیزیں سننے کو ملے گی. تو اس طرح ہمیں پہلے دو لڑکے بیٹھیں گے, دو لڑکیاں آئے گی, تین آئیں گے, تین لڑکیاں آئیں گی, دھیرے دھیرے سرکل بڑا ہوگا اور دھیرے وہی لڑکے دوسروں کو کہیں گے ہماری مسجد میں آنے کا, ہمارے امام صاحب ہیں بہت اچھے ہیں, تیری جو پرابلم ہوگی نا ہمارے امام صاحب سالو کریں گے. وہ لڑکے ہی دوسروں کو دعوت چلاتے ہیں اور ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے, ہمیں دعوت چلانے کی بھی ضرورت نہیں, وہ لڑکیاں خود دعوت چلائے گی. فلانی آپا ہے نا معلمہ, بہت اچھی معلمہ ہے, تو ایک دن چل تو صحیح, تیرا جو پرابلم ہو وہ حل کرے گی اور تجھے قرآن نبی کی باتیں بتائے گی. اس طرح ایک ماحول بنے گا اور وہ دین سے قریب ہوں گے اور جو ہے ان کے ایمان اسلام کی حفاظت ہو جائے گی. دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, یہ جو لڑکے لڑکیاں آوارہ ہوتے ناجائز کانٹیکٹ میں, ناجائز تعلق میں, تو دوسرے لڑکے لڑکیوں کو تو پتا ہوتا ہی ہوتا ہے کہ یہ لڑکی فلانے لڑکے کے افیئر میں ہے, یہ لڑکا فلانی لڑکی کے چکر میں ہے. یہ نوجوانوں کو تو معلوم ہوتا ہی ہوتا ہے. تو جو نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ہم دین سے قریب کرے ان کو استعمال کرو کہ بھائی بیٹا تجھے بتانے کا کہ کون سی لڑکی کس کے چکر میں ہے, کون سا لڑکا کس کے چکر میں ہے, پھر جا کر کے ہم ان کی ملاقات کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کرے اور سمجھا کر کے صحیح راستے کے اوپر لانے کی فکر اور کوشش کرے. اس طرح ان کو ہم داعی بھی بنائیں گے اور خود ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی. تو اس وقت یہ کام بہت ضروری, بہت ضروری. میں تو جہاں بنجر بستیوں میں کام شروع ہوتا ہے تو ہمارے علماء اور مدرسین کو تاکید کرتا ہوں کہ دیکھو جب تک یہ لوگ مانوس نہ ہوئے جماعت تبلیغ کا لفظ بھی مت بولنا, اس لیے کہ تم بولو گے جماعت تبلیغ یہ بھڑک جائیں گے, آپ کے مکتب کو آگ لگا دیں گے, آپ کو وہاں قدم بھی نہیں رکھنے دیں گے. ان کو تو یہی کہو کہ اللہ کا قرآن نے نبی کی حدیث پڑھانے کی ہے, تم کون ہو تبلیغی ہو دیوبندی ہو کوئی مطلب نہیں ہم کو, پہلے ان کو قریب تو کرو, وہ اللہ کا قرآن تو پڑھے, نبی کی باتیں تو پڑھے, کلمہ تو ان کا سلامت رہے, پھر ان کو جماعت میں لے جانے کی بات کرنا, یہ بھی بہت ضروری ہے اس وقت کے حالات کے اندر. تو دھیرے دھیرے ان کو ہمیں مانوس کرنا ہے, مانوس کر کے ہمیں قریب کر. بعض نوجوان اس لیے نہیں بیٹھتے کہ بھائی ان کے پاس جائیں گے تو یہ تو جماعت میں جانے کی باتیں کریں گے, یہ تو جو ہے جماعت میں لے. ابھی بعض جگہوں پر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ علماء کرام کی نگرانی میں اسکول ہائی اسکول کے بچوں کو ویکیشن میں ٹور کرواتے ہیں, ٹور پروگرام, یہ چار پانچ سال سے یہ شروع ہوا ہے. اور وہ ٹور کا ارینجمنٹ اتنا اچھا کرتے ہیں کہ اس میں دو تین بڑے دارالعلوم بھی ان کو دکھائیں گے, پھر کسی دریا کنارے بھی لے جائیں گے, کسی ہل اسٹیشن بھی لے جائیں گے, کسی عالم کے پاس بھی لے جائیں گے, ایسا تین چار پانچ دن کا پرواس پریٹن کا علماء ارینجمنٹ کر رہے ہیں. اور وہ آتے ہیں کیونکہ ہمارا ڈابل مدرسہ ایسے دکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے اور ہسٹری بھی ہے اس کی کہ آزادی کے اندر کیا حصہ لیا. تو پانچ سات بسیں آتی ہے بچوں کو بھر بھر کے, پہلے سے فون کر دیتے تو ان کے کھانے کا نظام بھی بن جاتا ہے, ان کو پورا مدرسہ دکھاتے ہیں, مدرسے میں کھیل لگواتے ہیں, پھر ان کو قریب میں امبراٹ کا دریا کنارہ ہے وہاں گھومنے لے جاتے ہیں, کبھی ساپوتارا ہل اسٹیشن پر لے جاتے ہیں. تو اس طرح بچے قریب آتے ہیں اور مانوس ہوتے ہیں اور یہ چار پانچ دنوں کے اندر ان کو بہت ساری دعائیں یاد کرا دیں گے, کلمے یاد کرا دیں گے, سورتیں یاد کرا دیں گے, مسائل سکھلا دیں گے, یہ سب چیزیں ہو جاتی ہے. تو ایسے طریقے بھی اس وقت اپنانے کی ضرورت ہے کہ حضرات علماء اور دیندار لوگ اپنی سرپرستی کے اندر پرواس پریٹن ٹور کا آیوجن کرے اور اس میں یہ کالج کے لڑکوں کو ہائی اسکول کے لڑکوں کو لے جاوے اور لے جا کر کے ان کے دین کی باتیں ضمناً سکھاتے ہوئے چلے, گناہوں سے توبہ کروانا ان کو سکھاوے. اس طریقے سے ہمیں کرنا بہت ضروری ہے. گر باطل جس طریقے سے محنت کرتا ہے اسی طریقے سے بلکہ اس سے اچھے طریقے سے ہمیں محنت کرنا اس وقت پر بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. میں بہت ادب سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ نوجوانوں کا گروپ بناؤ، سرکل بناؤ، ان کو اپنے قریب کرو، ان کو اپنے سے مانوس کرو، ان سے تعلقات پیدا کرو. اور ہمارا مقصد کیا ہوگا؟ ایک مقصد ہوگا جو تمام نبیوں کی بات اللہ نے قرآن میں نقل فرمائی، لا اسألکم علیہ اجرا. ہم ان سے کوئی دنیا کا بدلہ نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ دیندار بن کے رہے، ان کا ایمان سلامت رہے، ان کی دینداری باقی رہے. بس یہی ہمارا مقصد ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنائی کہ ہماری محنت سے ایک آدمی کا ایمان بچ گیا تو ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور دنیا کی تمام دولتوں سے بہتر ہے. اس لیے ہم لوگ اس لائن کی بہت زیادہ فکر کریں، اس کی ضرورت ہے. کرو گے اس طرح کا کام، نوجوانوں کے گروپ بناؤ، اور دیندار معلماؤں کو کہو کہ وہ لڑکیوں کے گروپ بناوے، ان کو اپنے قریب کرے، ان کو اپنے سے مانوس کرے، اور اس طرح ان کے ایمان کو بچانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. بھائیو، حالات تو ایسے ہیں کہ اس وقت مسلمان لڑکیاں صرف پیسوں کے خاطر بھی زنا کرواتی ہیں، صرف پیسوں کے خاطر. ہمارے ایک دوست بزرگ عالم نے ایک شہر کے بارے میں سنایا کہ ایک مسلمان لڑکی ایک ہوٹل میں کسی کے ساتھ زنا کروا رہی تھی، بے ایمان کے ساتھ. تو کچھ مسلمان لڑکوں کو پتا چل گیا تو وہ ہوٹل پر پہنچ گئے، اس کو پکڑا اس لڑکی کو. تو اس لڑکی نے کیا جواب دیا کہ میری بہن کی شادی ہو چکی ہے، ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، سسرال والوں نے کچھ مال کا ڈیمانڈ کیا ہے کہ اتنا مال لے کے آوے تو رخصتی ہوگی، وہاں تک رخصتی نہیں ہوگی. اور میرے باپ نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو میری بہن کی رخصتی کرانے کے لیے میں زنا کرانے آئے ہوں تاکہ مجھے کچھ پیسے ملے اور میری بہن کی میں رخصتی کرا سکوں. یہ اس لڑکی نے جواب دیا. ایسے ایسے حالات ہیں، ایسے حالات کے اندر ہمیں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. تو پہلا کام میں نے آپ سے عرض کیا کہ شادیاں سنت طریقے سے سادگی کے مطابق ہو، اس کا ہمیں ماحول بنانا ہے. دوسرا کام یہ کہ جہاں خلاف شریعت شادی ہو وہاں ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے، ایسی شادی میں شریک ہونا نہیں ہے. اور تیسری چیز، کسی کے انتقال کے بعد شرعی طریقے سے میراث تقسیم ہو، اس کی ہمیں محنت کرنی ہے. چوتھا کام، امت کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اسلامی ماحول میں لاؤ، اس کے لیے دیندار آفاؤں کو ذمہ داریاں مشورے سے سونپو، اور علماء اور سمجھدار دیندار لوگ مسجد میں رات کو، چاہے روزانہ، چاہے ہفتے میں ایک دن، نوجوانوں کو جمع کر کے لے کر کے بیٹھے، ان کو قرآن حدیث کے واقعات سنائے، ان کو اپنے سے قریب کرے. اس کی محنت اور جد و جہد کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر دھیان اور توجہ دینے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. یاد رکھو کہ ہماری ان کوششوں سے کسی کا ایمان بچ جائے گا تو ہماری جنت انشاءاللہ بن جائے گی، اور یہ ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. اسی لیے اس طرف خصوصی توجہ دو. اور مکتب جہاں ہے وہاں مکتب کی تعلیم مضبوط کرو، پاورفل بناؤ. جو مکتب ہے وہاں مکتب میں دو چیزیں پاورفل ہونی چاہیے، ایک قرآن صحیح ہونا چاہیے، اور دوسری چیز دین کی بنیادی معلومات، عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات، آج کے زمانے کے فیشن کی چیزیں، یہ سب چیزیں بچوں کو مکتب کے اندر سکھا دینی چاہیے. جو بچہ صحیح طریقے سے مکتب پڑھ لے گا انشاءاللہ العزیز، اللہ کا کرم ہوگا تو وہ مرتد نہیں بنے گا، ارتداد سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. اس لیے جو مکتب چل رہے اس کو مضبوط بناؤ، اور جہاں مکتب نہیں ہے وہاں اسلامی ماحول کے مکتب قائم کرو، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ابھی لوگ ایک چیز بہت چرچا میں لاتے ہیں، نیو ایجوکیشن پالیسی. گورنمنٹ نے نئی شکشن نیتی بنائی ہے، تو اس کے لیے ایک بات یاد رکھ لو. ابھی صبح میں بھی ایک اسکول کے بڑے ایکسپرٹ سے میری بات چیت ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے بنگلور کے اندر جو علماء کرام ہیں وہ حضرات اس لائن کی بڑی فکریں کر چکے، ملک کے بڑے بڑے ماہرین کو، ایکسپرٹ لوگوں کو جمع کر کے انہوں نے کانفرنسیں کی، مشورے کیے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی نیو ایجوکیشن جو پالیسی آ رہی، نوی شکشنک پالیسی آ رہی ہے، اس کے لیے آپ حضرات کے سامنے نتیجہ کیا آیا، کیا کرنا چاہیے؟ ان تمام کا ایک ہی جواب تھا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مکتب کی تعلیم کو مضبوط کرنے کے سوا کوئی طریقہ صحیح سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ بڑے بڑے ایکسپرٹ لوگوں کا کہنا ہے جو پوری کنٹری اور ملک کے لیول کی کانفرنسیں کر چکے اور بڑے بڑے پروفیسر کو اور ایجوکیشن ایکسپرٹ لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کر چکے، مشورے کر چکے. ان سب کا یہ کہنا ہے کہ مکتب کی تعلیم مضبوط ہو جائے تو انشاءاللہ کوئی زہریلا اثر ہوگا نہیں. اسی لیے جہاں مکتب ہے اس کو پاورفل بناؤ، اور جہاں مکتب نہیں ہے وہاں مکتب قائم کرو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ذمہ داری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کرو گے ان کاموں کو اور دعائیں کرو اللہ کی بارگاہ میں، دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی ہدایت کے فیصلے فرماتے. تو دعا اور ظاہری محنت دو چیزیں جمع ہو جائے، اور علماء اور قوم کے لیڈر اور متولی حضرات آپس میں جڑ جائے تو انشاءاللہ ریزلٹ بہت اچھا نکلے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پھر سے میں آپ کا شکریہ دوبارہ ادا کرتا ہوں. جمعہ کا دن ہے، مشغولیت کے باوجود صبح اس وقت پر آپ حضرات جمع ہوئے. اللہ اس جمع ہونے کو خیر کا ذریعہ بناوے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.